السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں ممکنہ امن معاہدہ طے پانے کے بعد بھی چیلنجز موجود ہوں گے، اس لیے ممکنہ معاہدے کے بعد بھی امریکہ کو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کردار جاری رکھنا چاہیے. پاکستان کے مرکزی بینک نے بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں 68% اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے دہشت گردی کا الزام ثابت ہونے پر تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سربراہ علامہ خادم رضوی کے بھائی اور بھتیجے سمیت جماعت کے 86 کارکنوں کو مجموعی طور پر 4,738 سال قید کی سزا سنا دی ہے. امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور متنازعہ شہریت قانون کے خلاف بھارتی پنجاب کے اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے. امریکہ کی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 8 جنوری کو عراق میں عین الاسد بیس پر ایران کے میزائل حملوں میں اس کے 11 اہلکار زخمی ہوئے تھے جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. اقوام متحدہ نے جمعرات کو بتایا کہ دسمبر کے اوائل میں شام میں حزب مخالف کے زیر کنٹرول صوبے ادلب میں روسی پشت پناہی میں کی جانے والی کارروائی کے دوران تقریباً 3.5 لاکھ شامی افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. امریکہ کی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ٹرمپ تیسرے امریکی صدر ہیں جنہیں مواخذے کا سامنا ہے. اور چین میں شرح پیدائش گزشتہ سال مزید کم ہو کر 1949 کے بعد ملک کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں ممکنہ امن معاہدہ طے پانے کے بعد بھی چیلنجز موجود ہوں گے، اس لیے ممکنہ معاہدے کے بعد بھی امریکہ کو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کردار جاری رکھنا چاہیے. واشنگٹن میں تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سی ایس آئی ایس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے مشرق وسطی، افغانستان سمیت خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کیا. شاہ محمود قریشی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے دورے کے بعد امریکہ آئے ہیں. انہوں نے امریکی کانگریس اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ارکان بشمول ممتاز ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرہم سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. پاکستان کے مرکزی بینک نے بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں 68% اضافہ ہوا ہے، جبکہ دسمبر سن 2019 میں ہونے والا اضافہ سال سن 2018 کے اسی ماہ میں ہونے والی سرمایہ کاری سے 52% سے زائد رہا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے. پاکستان میں انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے دہشت گردی کا الزام ثابت ہونے پر تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سربراہ علامہ خادم رضوی کے بھائی اور بھتیجے سمیت جماعت کے 86 کارکنوں کو مجموعی طور پر 4,738 سال قید کی سزا سنا دی ہے. عدالت نے ملزمان پر 1,30,00,000 روپے سے زائد جرمانہ اور ان کے تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرمان کو مجموعی طور پر 146 سال سے زائد مزید سزا بھگتنی ہوگی. امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. وہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ بھارت اسٹریٹجک عالمی شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے بھارتی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کر رہی ہیں. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور بھارت کی جنوب ریاست پنجاب کی اسمبلی نے متنازعہ شہریت بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے. پنجاب میں انڈین نیشنل کانگریس میں برسر اقتدار ہے، جس کے وزیر مہندرا نے قرارداد ایوان میں پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ امریکہ کی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 8 جنوری کو عراق میں عین الاسد بیس پر ایران کے میزائل حملوں میں اس کے 11 اہلکار زخمی ہوئے تھے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اربن نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ 8 جنوری کو ایرانی حملے میں کوئی امریکی اہلکار ہلاک نہیں ہوا۔ البتہ دھماکوں کی وجہ سے متعدد اہلکاروں کو ذہنی چوٹ آئی تھی، جو اب بھی زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بعض اہلکاروں کو جرمنی اور بعض کو کویت میں موجود امریکی تنصیبات میں پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ان کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو بتایا کہ دسمبر کے اوائل میں شام میں حزب مخالف کے زیر کنٹرول صوبے ادلب میں روسی پشت پناہی میں کی جانے والی کارروائی کے دوران تقریباً 3.5 لاکھ شامی افراد کو، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا ہے۔ بے گھر ہونے والے زیادہ تر افراد نے ترکی کے قریب سرحدی علاقوں میں پناہ لے لی ہے۔ انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر نے بتایا ہے کہ بگڑتی ہوئی مخاصمانہ صورتحال کے نتیجے میں انسانی بہبود کی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ تیسرے امریکی صدر ہیں جنہیں مواخذے کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی سینٹ کے ارکان نے جمعرات کو مواخذے کی کارروائی کے باضابطہ آغاز سے قبل اس بات کا حلف اٹھایا کہ وہ ملک کے 45ویں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں غیر جانبدار رہیں گے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹ نے سینٹ اراکین سے حلف لیا۔ اس موقع پر 100 ارکان پر مشتمل ایوان میں 99 سینیٹرز موجود تھے، جبکہ 1 سینیٹر اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ حلف لینے کے عمل کے دوران چیف جسٹس نے ارسان گنگ سے کہا کہ وہ امریکی قانون کے تحت مواخذے کی کارروائی کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں، جس پر تمام 99 ارکان نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ وہ ایسا کریں گے۔ سینٹ نے جمعرات کے روز ٹرمپ کو سمن جاری کر دیا ہے، جس میں ان کے خلاف الزامات اور سماعت کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ ٹرمپ کو ہفتے کی شام تک اس کا لازمی جواب دینا ہے۔ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایوان نمائندگان کی جانب سے عائد کردہ 2 الزامات پڑھ کر سنائے گئے۔ صدر ٹرمپ کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف مواخذے کی کارروائی کے مرکزی پروسیکیوٹر ہوں گے۔ سینٹ کے اجلاس کے دوران ایڈم شیف نے صدر ٹرمپ پر عائد کردہ الزامات پڑھتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے صدر بڑے جرم اور بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پیر کے روز یہاں مارٹن لوتھر کنگ کی یاد میں قومی تعطیل ہے، اس لیے سینٹ کے ارکان اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کا آغاز منگل کے روز سے کریں گے۔ چین میں شرح پیدائش گزشتہ سال مزید کم ہو کر 1949 کے بعد ملک کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے افرادی قوت میں کمی اور معیشت کی رفتار سست ہونے کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق چین میں بچے کی پیدا کرنے کی شرح کم ہونے سے جہاں ایک جانب بڑھتی ہوئی عمر کے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں افرادی قوت میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کے بعد جنگلات میں لگی آگ سے نبردازمہ کارکنوں کی مشکلات میں کمی آ گئی ہے۔ وکٹوریا، کوئنز لینڈ اور ساؤتھ ویلز کے علاقوں میں ہونے والی بارش پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ ایک نوجوان کی ہلاکت کے معاملے پر بنگلہ دیش کے دارالحکومت کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز ایک معروف ایڈیٹر اور روزنامے کے 9 دیگر ملازمین کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ نوجوان اس وقت ہلاک ہوا جب روزنامے کے میگزین کی سالگرہ کے موقع پر ہونے والی تقریب کے دوران اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اور بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے نربھیا ریپ کیس میں ایک مجرم مکیش سنگھ کی رحم کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ بھارت کے نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مکیش سنگھ ان 4 مجرموں میں شامل ہے جن کو ریپ کیس میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ان مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد آئندہ ہفتے ہونا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں ممکنہ امن معاہدہ طے پانے کے بعد بھی چیلنجز موجود رہیں گے, اس لیے ان کے بقول ممکنہ امن معاہدے کے بعد بھی امریکہ کو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کردار جاری رکھنا چاہیے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے دورے کے بعد امریکہ پہنچے, جہاں انہوں نے امریکی کانگریس اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے اراکین بشمول ممتاز ریپبلکن سینیٹر لنسی گرہم سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. جمعرات کو واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ قریشی نے مشرق وسطی, افغانستان سمیت خطے کی صورتحال اور پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کیا. اس موقع پر وزیر خارجہ قریشی نے افغانستان میں امن عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا,
وی فیل دیٹ دس ٹائم دیر ول بی ایون اف دیر از اے سکسیسفل اگریمنٹ چیلنجز ول ریمین دیئر.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کامیاب امن معاہدہ بھی طے پا جاتا ہے تو اس کے باوجود کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں, اس لیے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا منظم ہونا چاہیے, اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد بھی امریکہ اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کو افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت خطے کے کئی دیگر ملکوں کی افغانستان کے مستقبل کے بارے میں تشویش ہے.
میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی یہی کنسرن ہے کہ کوئی ایسا خلا وجود میں نہ آ جائے کہ پھر ایک امریکہ نکلا ہوگا اور پھر افغان اپنے درمیان دوبارہ لڑائی میں انگیج ہوگا. تو وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو کہے کہ ہم آہستہ آہستہ نکلیں گے, اور ہماری نکلنا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم افغانوں کو بالکل تنہا چھوڑیں گے اور آپ کے رحم کرم پہ چھوڑیں گے.
پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی جمعے کو واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو سے بھی ملاقات کریں گے. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوگی جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کی کوششیں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں, اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن بات چیت بھی جاری ہے. قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں جاری بات چیت کو مثبت قرار دیا ہے, جو ان کے بقول کئی دنوں تک جاری رہے گی. سہیل شاہین نے دعویٰ کیا کہ فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کرنے اور اس سے متعلق ممکنہ تقریب کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا ہے. تاہم سہیل شاہین نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف کسی بھی امریکی عہدیدار کا اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت معطل کر دیے تھے جب فریقین امن معاہدہ طے پانے کے قریب تھے. ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ کا واشنگٹن کا دورہ مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے. وزیر خارجہ قریشی کا کہنا ہے کہ خطے میں کسی بھی نئے تنازع کے عالمی سطح پر مضمرات ہو سکتے ہیں. جمعے کو امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ تہران, ریاض اور واشنگٹن کا دورہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے, جس کا بنیادی مقصد ان کے بقول خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے دہشت گردی کا الزام ثابت ہونے پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی کے بھائی اور بھتیجے سمیت جماعت کے 86 کارکنوں کو قید کی سزائیں سنا دی ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے عاصم علی رانا.
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شوکت کمال ڈار نے جمعرات کی رات کے فیصلہ سنایا,
جس پر پولیس نے تمام مجرموں کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کو اٹک جیل منتقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 3 بسیں لانا پڑیں۔ پنڈی کے پولیس نے 24 نومبر 2018 کو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی کی گرفتاری کے بعد ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، پولیس ملازمین کو زخمی کرنے، سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی سمیت مختلف الزامات کے تحت خادم رضوی کے بھائی امیر حسین اور ان کے بیٹے محمد علی سمیت 87 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے 13 ماہ زیر سماعت رہنے والے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مختلف الزامات میں ملوث ہر مجرم کو مجموعی طور پر 55 سال قید سخت اور 2,35,000 روپے جرمانہ اور عدم ادائیگی جرمانہ پر 32 ماہ مزید قید کا حکم دے کر مجرموں کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد بھی بحق کے سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے امیر حسین رضوی، ان کے صاحبزادے محمد علی اور دیگر دو مجرموں کاری مشتاق اور گلزار احمد کو اسلحہ برآمد ہونے کے جرم میں علیحدہ سے 2-2 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ تحریک لبیک پاکستان کے لطیف قادری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر تحریک کے مرکزی رہنما کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔
یہ جو انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کی سربراہی میں تو قانونی تقاضوں کے مطابق وہ پروسیس جاری ہے۔
31 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین مذہب کیس میں آسیہ بی بی کی بریت سے متعلق دیے گئے فیصلے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں احتجاج اور دھرنے دیے گئے۔ ملک کی اہم شہراہوں اور سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ احتجاج کے دوران ملک کے اعلی اداروں اور ان کے سربراہان کے بارے میں نامناسب اور اشتعال انگیز گفتگو کی گئی تھی، جبکہ مختلف مقامات پر سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ بعد میں حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدے کے بعد یہ احتجاج اور دھرنے ختم کر دیے گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد 23 نومبر 2018 کو تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تھا، جبکہ سینکڑوں کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی دوران ملک کے مختلف حصوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے۔ معاہدے کے تحت حکومت نے آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے قانونی کاروائی اور فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر اعتراض داخل نہ کرنے کی حامی بھری تھی۔ آصف علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ بھارت اسٹریٹیجک عالمی شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے بھارتی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کر رہی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ذرائع کے مطابق ایلس ویلز امریکہ بھارت اسٹریٹجک عالمی شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے بھارتی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کر رہی ہیں۔ وہ تجارتی برادری اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس سے قبل بھارت کے وزرائے خارجہ و دفاع ایس جے شنکر اور راجناتھ سنگھ نے امریکہ کے اپنے ہم منصب مائک پومپیو اور مارک ایسپر سے مذاکرات کیے تھے۔ ایلس ویلز ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی بات چیت کر رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ملکوں کے مضبوط ہوتے رشتوں کے پیش نظر ایلس ویلز کے اس دورے کی کافی اہمیت ہے۔ حالانکہ ان کی مصروفیات کے بارے میں نہ تو بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی امریکی سفارت خانے سے۔ تاہم ایک سینئر تجزیہ کار مفیز جیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عہدیداروں سے ان کی بات چیت میں باہمی تعلقات تو آئیں گے ہی، دیگر امور پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے وہ مسئلہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔
انڈیا ایران کو لے کر بھی ان سے کچھ مطلب تبادلہ خیال کر سکتا ہے، کیونکہ اس بیچ میں جو ایران نے انڈیا پر اپنا بھروسہ جتایا ہے تو وہ بھی دونوں ممالک کے ایران اور امریکہ کے جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے بارے میں ہندوستان کچھ اپنی طرف سے امریکہ کے سامنے بات چیت رکھ سکتا ہے ان کے ذریعے۔ دوسری یہ ہے کہ جو ڈیفینس کے ایشو پر یہ دونوں ممالک جو ہیں کافی مطلب رچی لے رہے ہیں آپس میں کہ ڈیفینس کے معاملے کو ہم مل جل کر جو ہے آگے بڑھیں، دونوں ممالک ایک دوسرے کو مدد کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کے مد نظر بھی ان کے دورے کو اہم سمجھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت دورہ متوقع ہے، لہذا اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بات چیت ضرور ہو رہی ہوگی۔ ایلس ویلز 19 سے 22 جنوری تک پاکستان کا دورہ کریں گی۔ انہوں نے بھارت آنے سے قبل ایک بیان میں نئی دہلی میں تعینات امریکی سفیر اور دیگر غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے کشمیر کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ جموں و کشمیر میں صورتحال معمول پر آنی چاہیے۔ مفیض جیلانی کہتے ہیں کہ امریکہ اس سے قبل بھی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں وہ بہت متوازن موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایک طرف وہ بھارتی اقدامات کی حمایت کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہے اور ہندوستان سے بھی ہمارے رشتے، کیونکہ ہندوستان سے اس کے زیادہ رشتے جو مین ہیں وہ تجارتی معاملات میں، یعنی یہاں پر ایک بڑا بازار ہے ہندوستان، تو امریکہ اس بڑے بازار کے مد نظر اس بات کو لگتا ہے کہ ہندوستان سے اس کے رشتے، باہمی تعلقات اور تمام طرح کے رشتے اس کے مضبوط رہیں، اور پاکستان سے کیونکہ اس کو چین کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ امریکہ مسئلے کشمیر کے حل کے تعلق سے دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے ایلس ویلز اور بھارتی عہدیداروں کے درمیان اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی۔ دنی اسنا آئندہ ماہ امریکی صدر کے ممکنہ دورے بھارت کے پیش نظر ان کی سیکورٹی کی ذمہ دار ایک ٹیم نے آگرہ کے تاج محل کا دورہ کیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس ٹیم میں 20-25 سیکورٹی اہلکار شامل تھے۔ انہوں نے تاج محل اور اس کے احاطے کا جائزہ لیا۔ اس سے یہ قیاس آرائی تقویت پکڑتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ فروری میں بھارت کے دورے پر آ سکتے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی جمعرات کو رسمی ضابطوں کے ایک سلسلے کے ساتھ شروع ہوئی، جس نے اگلے ماہ کے شروع میں دلائل کے آغاز کی راہ ہموار کرتی ہے۔ امریکی تاریخ میں تیسری بار سینیٹرز کسی امریکی صدر کے بارے میں کسی فیصلے کے لیے بیٹھیں گے اور ان شواہد کی سماعت کریں گے جن کے نتیجے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے یا نہیں۔ جیسا کہ کانگریس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ قانونی کارروائی ایسے میں جاری ہے جب ڈیموکریٹس یہ جواز دے رہے ہیں کہ نئے شواہد سے صدر کی جانب سے یوکرین کے لیے امریکی امداد کی طاقت کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ آپ کے لیے سنا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
امریکی سینیٹرز حلف اٹھا رہے ہیں اور پھر وہ ایک کتاب پر دستخط کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ غیر جانبدارانہ انصاف کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ سینیٹرز ایوان کی انٹیلیجنس کے چیئرمین ایڈم شیف اور مواخذے کے 6 دوسرے مینیجروں کی گواہی کی سماعت کریں گے، جو یہ مقدمہ پیش کرنے کے لیے ایوان سے سینیٹ میں آ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کہتے ہیں،
In the history of the Republic, no president has ever ordered the complete defiance of an impeachment inquiry.
Republic تاریخ میں کسی بھی صدر نے کبھی بھی مواخذے کی انکوائری کی مکمل مزاحمت کا حکم نہیں دیا ہے۔ عہدے کا یہ غلط استعمال صدر کی جانب سے خود اپنے بار بار کے غلط رویوں کی پردہ پوشی کے لیے ہوا۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کے۔ ڈیموکریٹ اکثریت کے امریکی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی ایک سخت یک طرفہ لڑائی تھی۔ ریپبلکن لیڈر مچ میکونل نے کہا ہے کہ سینٹ میں معاملہ مختلف ہوگا۔
This chamber exists precisely, Madam President, so that we can look past the daily dramas and understand
Madam President, how our actions... یہ چیمبر بالکل درست طریقے سے اپنا وجود رکھتا ہے تاکہ ہم روزانہ کے ان ڈراموں پر نظر ڈال سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اقدامات کس طرح نسلوں تک اپنا اثر رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن لیڈر مچ میکونل کے۔ لیکن ڈیموکریٹس کا موقف ہے کہ یہ کارروائی اس صورت میں منصفانہ نہیں ہو سکتی اگر سینیٹرز کو گواہوں کو سننے اور ان دستاویزات کو دیکھنے کی اجازت نہ دی گئی جو بقول ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ صدر نے یوکرین کو ان تفتیشی کارروائیوں پر زور ڈالنے کے لیے امریکی امداد روکی تھی جن سے ان کی دوسری صدارتی مہم کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں،
Each of us will face a choice. about whether to begin this trial in a search of the truth or in the service of the president's desire to cover up.
ہم میں سے ہر ایک کو اس بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مقدمے کو سچ کی تلاش کے لیے شروع کیا جائے یا صدر کی پردہ پوشی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور کارروائی کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر چک شومر کے۔ مقدمہ ایسے میں جاری ہے جب ایک غیر جانبدار سرکاری ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کے لیے کانگریس سے منظور شدہ امداد کو روک کر قانون شکنی کی تھی۔ ٹرمپ کے سینٹ کے اتحادی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا جس پر ان کا مواخذہ ہو۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کہتے ہیں، امریکی محکمہ دفاع نے مجھے اس سے قبل بتایا تھا کہ انہیں یوکرین میں نئی انتظامیہ کے بارے میں فکر ہے۔ جب آپ چارٹ دیکھیں تو یوکرین کو جو رقم جا رہی تھی وہ درحقیقت اتنی ہی تھی جتنی اس سے پہلے جاتی تھی۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے۔ لیکن ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے ایک رفیق کار لیو پرناس یہ کہنے کے بعد مقدمے کے ایک ممکنہ گواہ ہو سکتے ہیں کہ وہ یوکرین کے لیے امداد کے معاملے سے بخوبی واقف تھے، ٹرمپ اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ، مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان سے کبھی کوئی گفتگو کی تھی۔ یہ الفاظ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ یہ انکشافات مچ میکونل پر گواہوں کو اجازت دینے کے لیے دباؤ میں اضافہ کر دیں گے۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں،
Public opinion has grown enormously for seeing witnesses, eyewitnesses and documentation.
گواہوں، یعنی شاہدین اور دستاویزات دیکھنے کے لیے رائے عامہ بہت زیادہ ہموار ہو چکی ہے اور انہیں اس بارے میں عوام کی بات سننا ہوگی۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے۔ مقدمہ اگلے منگل کو پوری طرح سے شروع ہو جائے گا جب سینیٹرز تعطیلات کے ویکینڈ سے واپس آئیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے باوجود یورپ اب بھی ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے پر قائم ہے۔ اس معاہدے میں ایران پر جوہری ایندھن کی افزودگی محدود کرنے کے عوض بہت سی پابندیاں ہٹا لی گئی تھیں، لیکن امریکہ نے سن 2018 میں یہ پابندیاں دوبارہ عائد کر لی۔ ہینری رجویل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن تہران میں یوکرینی مسافر طیارے کو حادثاتی طور پر مار گرائے جانے کے بعد اپنے قریبی یورپی اتحادیوں پر معاہدے سے علیحدگی کے لیے ایک بار پھر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
کیا ایران جوہری معاہدے پر متحد یورپی اتحاد میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں؟ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے رواں ہفتے کہا تھا کہ ایران جوہری معاہدے کو ٹرمپ معاہدے کے نام سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ بورس جانسن کہتے ہیں،
If we're going to get rid of it, then we need a replacement.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس صورتحال سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں متبادل کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک وسیع تر معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام سے ماورا معاملہ سے نمٹ سکے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کہتے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں
کہ سب سے بڑی تشویش تو امریکہ اور برطانیہ سمیت بہت سے ملکوں کو ایران کی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں پر ہے۔ ایران نے اس ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی جوہری افزودگی کی سرگرمیوں پر تمام پابندیوں کو نظر انداز کرے گا، لیکن ساتھ ہی اس کا اصرار ہے کہ وہ 2015 کے معاہدے کا احترام کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کہتے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے ایک ایسا میکنزم بنایا ہے جس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق یا دیگر معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو کیا اقدامات کیے جائیں کہ معاہدہ قائم رہے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ممالک نے ایران کے خلاف جوہری معاہدے کے حصے کے طور پر تنازع کے طریقہ کار کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تمام پابندی کو ختم کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگہداشت میں برطانیہ کے سابق سفیر پیٹر جینیکن کا کہنا ہے کہ ایران 2015 کے جوہری معاہدے سے مکمل طور پر نکل سکتا ہے۔ یورپ اب بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب 2007 میں عائد کی جانے والی اسلحے پر پابندی اس سال اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے۔ یورپ دھمکی دے سکتا ہے اگر ایران نے جوہری افزودگی نہ روکی تو وہ ان پابندیوں کے خاتمے کے موقع پر دوبارہ پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت یورپ مہلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس جوہری معاہدے کے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے مرکزی بینک نے بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں 68% اضافہ ہوا ہے، جبکہ دسمبر 2019 میں ہونے والا اضافہ سال 2018 کے اسی ماہ میں ہونے والی سرمایہ کاری سے 52% زائد رہا ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب.
پاکستان کے مرکزی بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 68% سے زائد اضافہ ریکارڡ کیا گیا ہے، جو 1.34 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر سرمایہ کاری ٹیلی کمیونیکیشن، توانائی اور مشینری کے شعبے میں دیکھی گئی. اس میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین کی جانب سے 422.5 ملین ڈالر، ناروے کی کمپنیوں کی جانب سے 288.5 ملین ڈالر اور مالٹا نے 111 ملین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی. چین کی جانب سے کئی ایسے منصوبے دوبارہ شروع کیے گئے ہیں جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ تھے، جس کے باعث ملک میں سرمایہ کاری میں مثبت اضافہ دیکھا گیا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دسمبر 2019 میں ملک میں 566 ملین ڈالرز کا سرمایہ آیا، جبکہ 78.9 ملین ڈالر سرمایہ واپس بھی ہوا. اس طرح سال کے آخری مہینے میں کل 487 ملین ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری دیکھی گئی، جو سال 2018 کے آخری مہینے سے 52% زائد ہے. لیکن معاشی ماہرین اس اضافے سے زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران سرمایہ کاری میں اضافے کی بنیادی وجہ ٹیلی کام سیکٹرز میں لائسنسز کی تجدید رہی ہے، یا پھر چین کی جانب سے کچھ ایسے منصوبے شروع کیے گئے ہیں جو چین پاکستان اقتصادی راہداری میں پہلے تعطل کا شکار تھے. ماہر معاشیات عمر فاروق کے مطابق رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں جس پر خوشی کے شادیاں نے بجائے جائیں.
فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے، جب ایک بہت براڈ بیس اکراس دا بورڈ ڈفرنٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہو. ایسا ابھی تک نظر نہیں آ رہا اپیرنٹلی کچھ، اور جو بھی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ پاور سیکٹر میں آئی ہے یا جو ریگولیٹڈ سیکٹر میں آئی ہے، جہاں پہ شاید ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے.
اگرچہ پاکستان نے دنیا میں کاروبار میں آسانیاں لانے والے ملکوں کی فہرست میں تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن ماہرین کے خیال میں اب بھی اس جانب بہت کچھ کرنا باقی ہے. ماہر معاشیات عمر فاروق نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے مقابلے میں کاروبار میں آسانیاں لانے والے ملکوں کی فہرست میں کافی نیچے ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں 10 سے 12 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان میں بمشکل یہ شرح 1 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی.
بنگلہ دیش میں آتی ہیں اینول انویسٹمنٹ کچھ 10 سے 12-15 بلین ڈالر کی آتی ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ 1-2 بلین ڈالر آ جاتی ہے. ہم لوگ خود تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتا ہے. اگر آپ صرف اس کو آئسولیشن میں یا ایک میٹرک دیکھ کے اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع کریں گے، آئی تھنک وہ بھی غلط ہے. میرے اوپینین میں یہ بڑھ جانا ایز اے مارکیٹنگ ٹول ہے، بٹ ٹینجیبل امپروومنٹ، مطلب آپ کہیں کہ کوئی بزنس انوائرمنٹ میں کلائمیٹ میں ہوئی ہو، تو ایسا آئی ایم پریٹی سکیپٹیکل اباؤٹ دیٹ.
ماہرین کے خیال میں بیرونی سرمایہ کاری میں حالیہ اضافہ خوش آئند تو ہے، لیکن اسے ملک میں مختلف شعبوں پر پھیلانا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے سرمایہ کاروں کو کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ انفراسٹرکچر میں بہتری اور دنیا میں پاکستان مثبت تاثر اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغان تعمیر نو کے کام کی نگرانی کرنے والے امریکی ادارے سیگر کے سربراہ کے مطابق افغان جنگ میں کامیابی سے متعلق جھوٹ بولنے کے لیے امریکی عہدیداروں اور فوجی کمانڈروں کے لیے مراعات مقرر تھیں. جان سوپکو نے بدھ کے روز قانون سازوں کے سامنے اس بارے میں شہادتیں پیش کیں. ان کی یہ پیشی واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے 1 ماہ بعد ہوئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکام نے شروع سے ہی افغانستان کی جنگ سے متعلق عوام کو گمراہ کیا. تفصیلات بیان کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
تقریباً 2 اشروں اور کئی امریکی صدور کے ادوار پر پھیلی افغانستان کی جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے. کانگریس کے اراکین کہتے ہیں کہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے.
ہم آہنگی میں فقدان، فنڈز کا غلط استعمال اور افغانستان کے لیے ناکافی تربیت ملک میں تشدد کے خاتمے میں ناکامی کے اسباب ہیں. یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے.
سال 2001 میں امریکہ اور اتحادی افواج کے افغانستان پر حملے کے بعد سے اب تک 2400 امریکی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع پر امریکہ کے تقریباً $1 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں۔ جان سابکو سیگار کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہیں۔ یہ نگران ادارہ کانگریس نے افغانستان کے اندر تعمیر نو کی کوششوں میں وسائل کے زیاں یا غلط استعمال کی نگرانی کے لیے قائم کیا تھا۔
مختصر مدت کی منصوبہ بندی کے ذریعے آپ نیچے سے اوپر تک ایک ترغیب کی تشکیل کرتے ہیں۔ آپ وہاں 6 ماہ، 9 ماہ یا 1 سال کے لیے ہیں تاکہ آپ کچھ کامیابی دکھا سکیں، وہ کامیابی جس کو اوپر تک رپورٹ کیا جاتا ہے، اور جب تک آپ کو اس کا احساس ہو صدر افغانستان میں ایک ایسی کامیابی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔
یہ سماعت اس کے 1 ماہ بعد ہوئی ہے جب واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومتی اداروں نے عوام کو گمراہ کیا اور ایسے شواہد کو چھپایا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ جیتنا ممکن نہیں رہا۔ اخبار نے سیگار کی دستاویزات کو اس ضمن میں حوالہ بنایا ہے۔ لیکن بش انتظامیہ میں جنوبی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ کی خدمات سر انجام دینے والے رچرڈ باؤچر کے مطابق شہریوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے گمراہ نہیں کیا جاتا۔
میرے خیال میں ہم سب نے سچ بتانے کی کوشش کی کہ جنگ کے دوران کیا ہو رہا تھا، وہ مشکلات جن کا ہمیں سامنا رہا، افغانستان میں افراتفری کی صورت حال کی طرح مسائل حل کرنے جیسی مشکلات۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کا اہم مقصد یعنی القاعدہ سے چھٹکارا حاصل کرنا جلد حاصل ہو گیا تھا، لیکن خطے میں انتہا پسندوں کے دوبارہ مضبوط ہونے سے متعلق امریکی حکمت عملی میں خامیوں سے خطے میں کوششیں متاثر ہوئیں۔
ہمارا جو ایک خیال تھا کہ ایک بہترین حکمت عملی، ایک بہترین تربیتی پروگرام سے ہم ایک ایسا افغانستان تخلیق کر سکتے ہیں جہاں ایک باصلاحیت حکومت ہو اور وہ عام عوام کی حمایت حاصل کرنے کی اہل ہو اور استحکام کو یقینی بنا سکتی ہو، میرے خیال میں یہ سوچ اس ملک اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ نہیں تھی۔
ان ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علاقے سے جلد بازی میں نکلنا ہلاکت خیز نتائج کا سبب بنے گا۔
ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اسے ذمہ داری سے کرنا ہوگا اور اس کے لیے مذاکرات کے عمل کی ضرورت ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسو سیمونی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
ایک طرف موسم کی تباہ کاریاں ایک بار پھر سے گلوبل وارمنگ پر بحث کو تازہ کر رہی ہیں، تو دوسری جانب ایک پاکستانی خاتون نے ہوائی جہازوں سے پھیلنے والی اس آلودگی کو روکنے کا نیا حل نکالا ہے جسے گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی حدت میں ہوائی جہازوں سے پھیلنے والی آلودگی 15-20% حصہ ڈال رہی ہے۔ سارا قریشی ایک ایسا آلہ بنانے پر کام کر رہی ہیں جو جہاز سے نکلنے والے پانی کے بخارات کو جمع کرے گا۔ وہ لاہور میں قائم نیشنل انکوبیشن سینٹر کی مدد سے اس منصوبے کو مکمل کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں سمن خان۔
آسمان میں اڑتے جہاز کے انجن میں جلتا ایندھن آبی بخارات خارج کرتا ہے۔ زیادہ بلندی پر کم پریشر کے باعث بادلوں کی ایک ایسی تہ جم جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ یہی جہاز آسمان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ یہ بخارات عالم حدت کا باعث بننے والے عناصر میں شامل ہیں۔ لاہور کی ایروسپیس انجینئر سارا قریشی اسی مسئلے کے حل پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے اسکالرشپ پر جہاز کے انجنوں کی بناوٹ کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اب نیشنل انکیوبیشن سینٹر لاہور میں اپنی تحقیق کو عملی شکل دے رہی ہیں۔
ایک آلہ ایجاد کیا جو کہ ایک طرح سے جہاز کے انجن کا ایک حصہ ہے، اور وہ جہاز کے انجن میں ایسے فٹ ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے وہ جو یہ جو دھواں ہے اس کو، اس میں سے جو پانی کے بخارات ہیں ان کو علیحدہ کر لیتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے جو آسمان میں یہ دھار بنتی ہے اور مصنوعی بادل بنتے ہیں وہ بننا بند ہو جائیں۔ ان بخارات کو آپ جہاز کے اوپر ہی جمع کرتے ہیں، ان کو آسمان میں خارج نہیں کرتے۔
ایک جہاز کے 1 کلو ایندھن جلانے سے 1.25 کلو آبی بخارات بنتے ہیں، جس کی وجہ سے آسمان میں مصنوعی بادل کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ دکھائی نہیں دیتے اس لیے اس مسئلے کو قابو کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں۔ اپنی ایجاد کو کمرشل سطح پر متعارف کرانے سے پہلے سارا کو اسے زمین اور پھر آسمان میں ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزارنا ہوگا۔
شروع میں کچھ فنڈز ہمیں ایک ادارہ ہے ادھر کارانداز کے نام سے، جو کہ خواتین کے بزنسز کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو وہ ایکویٹی فنڈنگ دیتے ہیں۔ جو نمونہ ابھی بنا رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، وہ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ہو جائے جس کی بیسس پہ ہمیں اس کو بڑے پیمانے پہ بنانے کے لیے فنڈز مل سکیں. اپنی ایجاد کو بھی ایک ماڈیول کی شکل میں بنایا ہے تاکہ کسی بھی انجن جو آپ کے ان سروس انجنز چل رہے ہیں ان کے اوپر اس کے ان کے پیچھے اس کو فٹ کر دیا جائے. ہم کانٹریل فری ایرو انجن کہتے ہیں.
جہاز تقریباً 10,000 میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے جہاں بادل بارش میں تبدیل نہیں ہو سکتے. چونکہ موسم کا نظام 2,000 میٹر کی بلندی پر ہوتا ہے تو سارا قریشی کی کوشش ہے کہ جن بخارات کو ان کا بنایا آلہ جمع کرے انہیں زمین کے قریب پہنچ کر جہاز سے مصنوعی بارش کی طرح خارج کیا جا سکے. اس کا فائدہ کم بارش والے علاقوں کو ہو سکتا ہے. سارا کو امید ہے کہ ان کا منصوبہ 5 سال میں مکمل ہو جائے گا. ماہرین کے مطابق ہوا بازی کی صنعت اب تک منافع بخش ایجادات پر کام کرتی رہی ہے جیسے کہ کم سے کم ایندھن کا استعمال یا ہلکے اور محفوظ جہاز. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جہازوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کم کرنے کے لیے مؤثر حل تلاش کیے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تبدیلی لانے والوں میں ایک دن سارا قریشی کا نام بھی شامل ہو. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ایک چھان بین شروع کر دی ہے کہ آیا گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیف کے لیے امریکہ کی سابق سفیر میری یوانوویچ کو اچانک ملک واپس بلانے سے قبل ان کی غیر قانونی طور پر جاسوسی کی گئی تھی. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی محکمہ خارجہ نے کوہنہ مشق سفارتکار کی مبینہ طور پر غیر قانونی نگرانی اور ان کے لیے جانی نقصان کی دھمکیوں پر تبصرے کی بار بار کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کی سفارتی نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ایک سوویت نژاد امریکی کاروباری شخص اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی اٹرنی روڈی جولیانی کے ایک قریبی ساتھی لیف برناس نے ٹرمپ کے مواخذے کی کاروائیوں اور سینٹ کے مقدمے کے لیے دستاویزات کا ایک بنڈل فراہم کیا ہے. ان دھماکہ خیز دستاویزات میں وہ خطوط اور ٹیکسٹ میسیجز شامل ہیں جن سے یوکرین کے لیے سابق امریکی سفیر میری یوانوویچ کے بارے میں روڈی جولیانی کی بات چیت شامل ہے جن میں کیف میں ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کی گفتگو بھی شامل تھی. جب پرناس کے ان الزامات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ٹرمپ ان سے چاہتے تھے کہ وہ یوکرین کو ان کے امکانی ڈیموکریٹ مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کے بارے میں کسی چھان بین کے اعلان پر قائل کریں تو ٹرمپ نے بار بار زور دے کر کہا کہ وہ پرناس کو نہیں جانتے.
I don't need the help of a man that I never met before, other than perhaps taking a picture at a fundraiser.
مجھے کسی ایسے شخص کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جسے میں اس سے پہلے کبھی ملا نہ ہوں سوائے اس کے کہ شاید میں نے کسی فنڈ ریزر میں کوئی تصویر کھینچوائی ہو. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. یوکرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وہ پرناس کے الزامات کی چھان بین کرے گی اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سفیر کے سفارتی حقوق اور یوکرین کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہو. یوکرین کی وزارت داخلہ کے سینئر عہدیدار ڈینس لینٹس نے کہا
In accordance with the international legal mechanism, the Minister for Internal Affairs of Ukraine, Arseny Avakov, suggested that the U.S. side...
بین الاقوامی قانونی ضابطہ کار کے مطابق داخلی امور کے وزیر ارسن ایواکوف نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس کاروائی میں حصہ لیا جا سکتا ہے. یوکرین کو توقع ہے کہ امریکہ فوری طور پر جواب دے گا اور وہ تعاون کے منتظر ہیں. یہ الفاظ تھے یوکرین کی وزارت داخلہ کے سینئر عہدیدار ڈینس لینٹس کے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پر جو اس ہفتے کیلیفورنیا میں تھے سابق امریکی سفارتکاروں، قانون سازوں اور خارجہ امور کے ماہرین کی جانب سے اس تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ نگرانی کی رپورٹ پر تبصرہ کرنے اور یوانوویچ کا ساتھ دینے میں ناکام رہے ہیں. اٹلانٹک کونسل کی میلنڈا ہیرنگ کے الفاظ اس بارے میں بہت مایوسی ہوئی ہے کہ وزیر خارجہ پومپیو نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. امریکی محکمہ خارجہ نے ان کے دفاع میں کچھ نہیں کہا. نئے الزامات میں کہا گیا ہے کہ ان کی نگرانی کی گئی تھی. اس پر یوکرین کو بھی سخت پریشانی ہوئی اور انہوں نے اس پر ایک چھان بین شروع کر دی ہے. یہ الفاظ تھے اٹلانٹک کونسل کی میلنڈا ہیرنگ کے. جمعے کے روز امریکی احتساب کے دفتر کو معلوم ہوا کہ یوکرین کی امداد روکنا امریکی قانون کی خلاف ورزی ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سوڈان میں بڑھتی ہوئی غربت کی سطح اور ابتر ہوتے ہوئے تعلیمی نظام کے نتیجے میں لاکھوں بچے اسکول چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں نکل پڑے ہیں. خرطوم سے نابا محی الدین کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
15 سالہ مرتدہ الحاج نے 3 سال قبل خاندان کا سہارا بننے کے لیے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا. وہ اپنے والدین کے ساتھ خرطوم میں رہتا ہے اور روز آنا $4 کے مساوی کماتا ہے. کام کی وجہ سے اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے. مرتدہ کا کہنا
وہ کہہ رہا
ہے کہ میری ماں کہتی تھی کہ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے وہ تعلیم حاصل کرے گا اور ڈاکٹر. لیکن اچانک ہی سوڈان کے حالات بہت خراب ہو. سوڈان کا شمار دنیا کے غریب ترین ملک میں ہوتا. اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج پھوٹ پڑا, جس کے نتیجے میں گزشتہ صدر عمر البشیر کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. ان دونوں سیاسی صورتحال میں تو استحکام آیا ہے لیکن معاشی بحالی ابھی نہیں ہوئی. خرطوم میں عام طور پر بچے چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے, لوہار کا کام کرتے اور دیگر ملازمتیں کرتے دیکھے جاتے. ان میں سے زیادہ تر بچے روزانہ $1 تا $1.5 کما لیتے ہیں. مرتدہ اور ان جیسے لاکھوں بچوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں یا اپنے خاندان کی بھوک مٹانے کے لیے محنت مزدوری کریں. ایک ورک شاپ آنر حمزہ کہتے
وہ کہہ رہے ہیں
کہ اس علاقے کے بچے اسکولوں میں تعلیم جاری رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ معاشی صورتحال کافی خراب ہے. ان بچوں کے والدین خود انہیں ہمارے پاس کام تلاش کرنے کے لیے لاتے ہیں کیونکہ زندگی واقعی بہت مشکل ہو گئی ہے. ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یہ بچے کام جاری رکھ سکیں. مرتدہ نے بھی اپنے اطراف کے دیگر بچوں کی طرح ایسا ہی کیا. اس کی زندگی بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی. سوڈانی حکام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے اور چائلڈ لیبر کو غیر قانونی قرار دینے کے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں لیکن ان معاہدوں پر کبھی عمل نہیں کیا گیا. بچوں کے حقوق کی صدیقہ کبیدی کہتی
فخر طبعا مؤثر لدرجه
poverty has a big impact in Sudan to the extent that it is not forbidding child labor.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں غربت کا اتنا گہرا اثر ہوا ہے کہ وہ بچوں کو مشقت سے نہیں بچا پا. حالانکہ اس قانون کی توثیق کر چکے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی مزدوری پر پابندی عائد ہوگی. غربت پر قابو پانا ایک سنجیدہ مسئلہ بن گیا. یونیسیف اور وزارت تعلیم کے مطالعے کے مطابق سوڈان میں 30 اسکول جانے والی عمر کے بچے اسکولوں سے باہر. سوڈانی وزیر تعلیم محمد الامین کہتے ہیں
الدولہ ما ادتم حقهم.
The country didn't uphold children's rights. It built a system to only ingest 60% of the children.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست بچوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام. ایسا نظام قائم ہے کہ جس میں صرف 60% بچوں کے لیے جائے. باقی 40% اس عمر کے بچوں کے لیے اسکولوں میں جگہ ہی. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر. جب سے نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے مرتدہ جیسے بچوں میں امید پیدا ہوئی کہ تعلیمی نظام تبدیل ہوگا اور معیاری تعلیم حاصل کر وہ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکیں گے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں آج کل شدید برف باری سے ہونے والی ہلاکتوں نے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اپنی طرف کی. ایسے میں وائس آف امریکہ کے عمران جندون نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکی دارالحکومت میں شدید موسم سے نمٹنے کی کیسی تیاریاں کی جاتی ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
واشنگٹن ڈی سی میں 2016 کے بعد بڑا برفانی طوفان تو نہیں آیا, لیکن 2016 کا طوفان لوگوں کو اب بھی یاد ہے جب 3 دن کے لیے تمام سرکاری دفاتر اور اسکولز بند ہو گئے تھے. اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس چھٹی کا مزہ بھی اٹھایا لیکن کاروباری زندگی رک سا گیا تھا.
The snow emergency will remain in effect all day today and all day tomorrow through 6:30 p.m.
طوفان آنے والا ہو تو واشنگٹن ڈی سی میں موبائل فونز اچانک بجنے لگتے ہیں کیونکہ شہر کی انتظامیہ ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے الرٹس بھیجتی ہیں.
واشنگٹن ڈی سی میں برف پڑنے سے ایک رات پہلے ہی شہر کی انتظامیہ کے ٹرکس تمام بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر نمک یا ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں جس سے برف کم سے کم جمے, اور اگلے دن برف ہٹانے کے لیے بھی ٹرکس سڑکوں کا رخ کرتے ہیں.
Our plan is to pre-treat the roads, so we'll start...
ہم سڑکوں کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے. ہم برفانی موسم میں کام کرنے والے عملے کو پہلے سے بلا لیتے ہیں, ٹرکوں میں نمک بھرتے ہیں اور ان کے علاقے ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی برف پڑنا شروع ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم جتنی برف کو کیمیکل سے پگھلا سکتے ہیں پگھلاتے ہیں, اور اگر برف زیادہ ہو تو اسے سڑکوں سے اٹھا دیا جاتا ہے.
شدید موسم میں سڑکوں پر گاڑیاں نہ پھنسیں اور لوگ گھروں میں خوراک کی کمی کا شکار نہ ہو جائیں, اس لیے حکومت بذریعہ فون اور مقامی میڈیا شہریوں کو پہلے سے تیاری کرنے کی ہدایت بھی دیتی ہے, لیکن ان پر کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی نہیں.
اگر میرے فون پر الرٹ آتا ہے تو میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں اس پر توجہ دوں.
کبھی کبھی میں اس پر توجہ نہیں دیتی اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
واشنگٹن میں ہر سال برف باری اور شدید موسم سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص بجٹ بھی مختص کیا جاتا ہے. سال 2019 میں یہ بجٹ $91 لاکھ تھا.
We basically started in March,
ہم نے اس سیزن کی تیاری کا آغاز پچھلے سال مارچ سے ہی شروع کر دیا تھا. ہم بہت سے کام پہلے ہی کر لیتے ہیں. اپنے سامان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے سامان میں کچھ نیا لینے کی ضرورت ہے, کیا ہمارے پاس کافی ڈرائیورز موجود ہیں, ہم کس طرح اپنے ورکرز کو بہتر تربیت دے سکتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہم گرمی کے موسم میں کرتے ہیں. ہم خود کو شدید موسم کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا تمام سامان تیار ہے.
امریکہ میں شدید موسم میں حادثات اور ہلاکتیں کم سے کم ہوں, اس لیے شہری حکومت قبل از وقت منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہے, مگر کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے عوام کا تعاون بھی بہت ضروری ہے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اگر ہم یہ کہیں کہ اب آپ کمپیوٹر کو اپنی سوچ سے آپریٹ کر سکتے ہیں تو شاید آپ اسے افسانوی بات سمجھیں, لیکن اب ایسا ممکن ہے. صارفین اور کاروباروں پر اس کے اہم اثرات ہوں گے, لیکن اس ایپلیکیشن کو بنانے والے دونوں افراد چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ان دونوں نے یہ نئی ایجاد کیسے کی ہے, سنتے ہیں سادیا زیبرانجا کی رپورٹ میں.
آپ کا دماغ ایسا دکھائی دیتا ہے, ایک ناواقف آنکھ کے لیے یہ محض لکیروں کا ایک جال ہے, لیکن اے جے کیلر اور ایلیکس کیسیو کے لیے یہ معلومات کا ایک خزانہ ہے. دونوں نے نوشن نامی یہ آلہ بنایا ہے جس کی قیمت $900 ہے, جو آپ کے دماغ کی لہروں کے ذریعے آپ کے خیالات کو سمجھتا ہے.
یہ 8 سینسرز ہیں جو ایک سیکنڈ میں 250 دفعہ آپ کے دماغ کو جانچتے ہیں, اور پھر فوری طور پر یہ سانپ اس ہیڈ سیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے.
اس آلے کو آپ برین کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں.
ٹریڈیشنلی عام طور پر یہ برین کمپیوٹر دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے, یہ خام ڈیٹا کمپیوٹر کو بھیجتا ہے جو اسے وصول کرتا ہے, آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ منسلک ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے. نوشن پہلا ایسا خودکار آلہ ہے جس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی دوسری ڈیوائس کو معلومات ٹرانسفر کر سکے, چاہے وہ کمپیوٹر ہو یا ڈرون.
ہر وہ چیز جسے آپ کا کمپیوٹر کنٹرول کر سکتا ہے, اسے یہ آلہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے.
انگلی کو حرکت دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ وہی کام اپنی سوچ سے کر سکتے ہیں؟
If you're thinking of a motor-based movement such as...
اگر آپ اس ڈیوائس کو پہن کر اپنے دائیں ہاتھ کو چھونے کا سوچ رہے ہیں تو نوشن اسے سمجھ کر خود ہی کمپیوٹر کو کمانڈ دے دے گا.
Do you feel like a superhero?
Absolutely.
لیکن سپر ہیرو جیسی اس طاقت کے لیے توجہ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے نوشن بتاتا ہے کہ آپ کتنے متوجہ ہیں.
اور جب آپ واقعی دھیان دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سکور اوپر کو جاتا ہے.
اسے ایجاد کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے کارکردگی بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے. ٹینا ٹرن کے ساتھ سادیا زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
السلام علیکم, بیچے جلانی حاضر خدمت ہے. کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات لے کر, کچھ ماحول اور آلودگی کی بات لے کر. ہوتا کیا ہے کہ آج کل ہم بلا سوچے سمجھے انتہائی بے دردی سے نہ صرف پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں بلکہ اسے کوڑے کا حصہ بناتے ہوئے ایک پل کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پلاسٹک کس کس انداز میں ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے. متمول ممالک پلاسٹک کا لاکھوں ٹن کچرا جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو برآمد کرتے ہیں, اور جہاں اسے ریسائیکل کرنے یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے نظام پر انتہائی بوجھ بھی پڑا ہے. اس کے نتیجے میں وسیع تر پیمانے پر آلودگی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ماحولیاتی تنظیم گرین پیس کی چھان بین کے بعد یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں. ماحولیاتی تنظیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ متمول ممالک اپنے ترقی یافتہ ریسائکلنگ کلیکشن سسٹم کے بارے میں شیخی بگھارتے ہیں, لیکن پلاسٹک کو پھر بھی اکثر برآمد کرتے ہیں اور بالآخر اسے جلایا جاتا ہے, اس سے لینڈ فل کی جاتی ہے, یا پھر اس سے زمین اور سمندروں کی آلودگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لندن سے ہینری رجویل کی رپورٹ کے مطابق کوالالمپور کے مضافات میں پام کے تیل کے لیے کاشت کیے جانے والے پودوں کے درمیان پلاسٹک کے کچرے کے جیسے پہاڑ ہی کھڑے ہوں, اور جن کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں اٹھا رہا. اس میں زیادہ تر مقدار یورپ اور شمالی امریکہ کے دولت مند معیشتوں سے آئی ہے. ماحولیاتی ماہر پوالے پینک کا کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ مقامی افراد کو بھگتنا پڑا ہے.
They just dump the non-recyclable plastic or the reject product and then they burn it back.
پولی پینگ مقامی باشندہ اور ماحولیاتی ماہر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ استعمال کے قابل نہ بنائے جانے والے پلاسٹک کو یہاں رکھا ہے, اور بعد کو وہ اسے کارخانے کے پچھلے صحن میں جلا دیں گے, اور اس سے اٹھنے والے زہریلے دھوئیں سے مقامی لوگوں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. چین نے گزشتہ سال اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کی اور پلاسٹک کے کچرے کی درآمد پر پابندی لگائی, جس کے نتیجے میں ایک بڑی بین الاقوامی صنعت کے لیے بحران کی سی صورت پیدا ہو گئی. اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے گرین پیس مشرقی ایشیا کی سینئر تحقیق کار کیٹ لن کہتی ہیں کہ دولت مند ممالک پلاسٹک کے کچرے سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمندر پار منتقل کر رہے ہیں.
They have a good collections facilities, but actually they like sending like half of their collected waste to other countries. Before the China ban, they just send it to
China. گرین پیس کی کیٹ لن کا کہنا ہے کہ ان متمول ملکوں کے پاس کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت اچھے انتظامات ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنا آدھا کچرا دوسرے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں. چین کی طرف سے پابندی لاگو کرنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے چین بھیجتے تھے, لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات نہیں کیے کہ اس کچرے کو واقعتاً مناسب طور پر ریسائیکل کر دیا گیا ہے. اور اب چین کی طرف سے پابندی عائد ہونے کے بعد وہ اپنے اس کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے نئی جگہوں اور مقامات کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. گرین پیس رپورٹ کا کہنا ہے کہ اس کچرے کا نصف سے زائد, جو تقریباً 30 لاکھ ٹن سالانہ ہے, وہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے, اور ان ملکوں میں ملیشیا, ویتنام اور تھائی لینڈ بھی شامل ہیں.
They do not have the enough capacities for handling such a large amount of import foreign waste. So,
گرین پیس کی کیٹ لن کا کہنا ہے کہ ان ملکوں کے پاس اتنی بڑی مقدار میں کچرے کو قابل استعمال بنانے کے مناسب ذرائع موجود نہیں, اور جو اس عمل سے گزرتے ہوئے مقامی ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. اس پس منظر کے ساتھ جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک پلاسٹک کی درآمد پر خود سے پابندی لگا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اس کچرے کو انڈونیشیا اور بھارت لے جایا جاتا ہے, جہاں منڈیوں پر زیادہ پابندیاں نہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں 180 ملکوں نے ایک تجویز پر تبادلہ خیال کیا کہ پلاسٹک کا کچرا برآمد کرنے والے ملکوں کو ان ملکوں سے پیشگی اجازت حاصل کرنا چاہیے جن کو وہ یہ کچرا بھیج رہے ہیں. اس نظام کو پیشگی رضامندی کے طور پر جانا جاتا ہے. پوا لے پینگ کا کہنا ہے کہ جو ملک اس آلودگی کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ تبدیلی جلد نہیں ہوئی.
We are curing ourselves by using too many plastic. We too depend on plastic. Please,
مقامی رہائشی اور ماحول پسند پوا لے پینگ کا کہنا ہے کہ ہم انتہائی بڑی مقدار میں کچرا استعمال کرتے ہوئے خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ہم پلاسٹک پر بہت انحصار کرتے ہیں. براہ کرم آپ اپنے کچرے سے خود نپٹیں اور اسے ہمارے ملکوں میں نہ بھیجیں. گرین پیس کا کہنا ہے کہ اس کا حتمی حل ریسائکلنگ, یعنی کچرے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے عمل کو بہتر بنانا نہیں, بلکہ دنیا بھر میں پلاسٹک کی پیداوار اور استعمال میں ہی انتہائی کمی کرنا ہے. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل. ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جن کی خوراک زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہو اور جو ایک خاص مقدار میں گوشت کھاتے ہوں, ان میں جلد موت کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر مائیکل اورلک اس تحقیق سے منسلک رہے. ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل خوراک انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. سبزی خور افراد مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور نسبتاً لمبی عمر پاتے ہیں. سن 2012 کے ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق امریکہ میں 5% افراد سبزی خور ہیں. اس سے قبل سامنے آنے والی تحقیقی نتائج سے یہ عکس کیا گیا کہ سبزیاں اور پھل کھانے والے افراد میں دل کی بیماری کا خدشہ دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے. دوسری طرف یورپ کا ایک تحقیقی جائزہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں سبزی خور افراد میں موت کی شرح وہی ہے جو گوشت خور افراد میں ہے. ڈاکٹر مائیکل اورلک کہتے ہیں کہ اپنی اس نئی تحقیق کے لیے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 73,308 افراد سے اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیا. اس تحقیق کے آغاز میں شرکاء سے ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا. اس کے بعد انہیں دودھ, انڈے, مچھلی اور گوشت وغیرہ کے لحاظ سے خوراک کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا. مطالعاتی جائزے سے معلوم ہوا کہ ایک سال کے دوران 1,000 افراد میں سے 7 افراد گوشت خوری کے سبب موت کے منہ میں چلے گئے, جبکہ سبزی خور افراد کی موت کی شرح 5 سے 6 افراد رہی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رابرٹ بیرن کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سبھی کو سبزی خور ہونا چاہیے, تاہم اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس تحقیق کے مطابق اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چینگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔